سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب اذان کے باب میں بحث تھی، جو حدیث گزری ہے جس میں حضرت ابو نبی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤذن الا متوضی وضعفه ایضا. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے بغیر کوئی اذان نہ کہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اس وجہ سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی اذان دے سکتا ہے آدمی، لیکن افضل یہ ہے، کیونکہ اس کے بعد نماز اس کو پڑھنی رہتی ہے، افضل یہ ہے کہ وضو کے ساتھ اذان دے. لیکن اگر اس نے بغیر وضو کے اذان دیا تو اذان صحیح ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اذان غلط ہے یا اذان دینے والا گناہگار ہوگا. اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں من اذن فهو مقیم، یہ بھی روایت ضعیف ہے. جو شخص اذان دے وہی اقامت بھی کہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے. لیکن عام حالات میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہی اذان دیتے تھے اور وہی اقامت بھی کہتے تھے، اس وجہ سے اذان دینے والا ہی اقامت کہے، یہی زیادہ افضل ہے. لیکن اگر اتفاق سے کسی دوسرے نے اذان دی اور اقامت دوسرے نے دی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اذان کا مسئلہ مؤذن کے ساتھ ہے، وقت کی پہچان اور اس کے بعد وقت کی پابندی کے ساتھ اذان دینا یہ مؤذن کی ذمہ داری ہے، اقامت یہ امام کی ذمہ داری ہے. اگر مؤذن نہیں ہے، کہیں چلا گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا، ہو سکتا ہے عین وقت کو امام نکلے، ان کا وضو نہیں رہا، وضو کرنے چلے گئے، تو ضروری نہیں کہ امام انتظار کریں. امام کو حق ہے کہ کسی آدمی کو کہے کہ اقامت کہہ دیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ، عام طور پر یہاں کے لوگوں کی عادت ہے کہ خود ہی اقامت کرنا، امام صاحب خود ہی اقامت کہنے لگتے ہیں، یہ بھی چیز صحیح ہے، لیکن بہرحال اقامت دوسرا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دوسرا ہی کیا کرتا تھا، وہ اکثر حضرت بلال ہوتے تھے. لیکن اگر مؤذن نہیں رہا، کسی کو بھی امام اشارہ کرے یا کوئی بھی اپنے طور پر اقامت کہہ دے تو اقامت صحیح ہے. نماز کے شروط کے بارے میں ہے، باب شروط الصلاۃ. شرط کی تعریف کرتے ہیں فقہا لوگ کہ جس کے ہونے نہ ہونے سے، جس چیز کے لیے کوئی شرط ہے اس کے نہ ہونے سے اس چیز کو بھی صحیح نہیں مانا جائے گا. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بغیر ولی یا گواہ کے نکاح صحیح نہیں، یعنی اگر کسی مرد اور عورت، کسی لڑکی اور لڑکے نے یہ کہہ دیا کہ ہم دونوں آپس میں نکاح کر لیتے ہیں تو یہ نکاح باطل ہے. ایمم رأت نکحت نفسها بغیر اذن ولیها، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اسی عورت نے بھی اپنے ولی کے بغیر اجازت کے اس نے نکاح کر لیا تو نکاح باطل ہے. گویا ولی کا ہونا، اسی طرح شاہد کا ہونا، یہ شرط ہے. شرط جب نہیں ملی پائی گئی تو جس چیز کے لیے شرط تھی وہ بھی باطل ہے. اسی طرح کہتے ہیں باب شروط الصلاح، صلاح کے لیے کیا چیزیں شرط ہیں، اس باب میں اس کا ذکر کیا جائے، یعنی اس کے نہ ہوتے ہوئے صلاح صحیح نہیں ہوگی. لیکن ضروری نہیں کہ شرط پائی جائے تو نماز بھی ہو. وضو شرط ہے نماز کے لیے، تعریف کرتے ہیں. شرط کی تعریف یہ ہے کہ جس چیز کے لیے وہ شرط ہے، شرط کے بغیر وہ چیز نہیں پائی جائے گی. شرط پائی جائے لیکن ضروری نہیں کہ وہ مشروط چیز بھی پائی جائے. جس طرح نماز کے صحت کے لیے، ادائیگی صحت کے لیے وضو شرط ہے. آپ نے وضو کر لیا، ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ وضو ہو. یہ شرط کی تعریف کرتے ہیں. اشر یعنی وہ چیز خارج ہوتی ہے اصل نماز کے جز سے یا اس کی حقیقت سے، لیکن اس کے بغیر وہ چیز صحیح نہیں ہوتی ہے. عن علی بن طلق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسا احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضا وليعد الصلاة رواه الخمسة وصحاب ابن حبان. اگر کسی شخص نے اندرون نماز ہوا کھول دی تو ضروری ہے کہ وہ نماز اس کی ٹوٹ گئی، وضو نہیں رہا تو نماز نہیں رہی. بہرحال اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو نماز صحیح نہیں ہے. ہوا نکل گئی تو نکلے اور جا کر کے وضو کرے، پھر آ کر کے نماز نئے سرے سے لوٹ آئے. یعنی یہ کہ اگر چار رکعت والی نماز ہے، دو رکعت پڑھ چکا، تشہد میں تھا، وضو ٹوٹ گیا، جا کر کے وضو کر کے آئے، تو پھر دو باقی نمازیں نہیں، دو رکعتیں نہیں پڑھنی ہیں، بلکہ دو رکعتیں جو پہلے بھی پڑھ چکا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہوئی، نئے سرے سے نماز پڑھنا ہوگی. یہ ہے حدیث کا مطلب اور یہی صحیح ہے. ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ جس نے قے کر دیا یا نکسیر جس کو آ گئی، جا کر کے وضو کرے اور اس کے بعد پھر جو پڑھ چکا ہے اس کے بعد باقی نماز پوری کرے. یہ روایت اس روایت کے مقابلے میں ضعیف ہے. ایک عام حکم گویا یہ نکلا کہ کسی حالت میں بھی آدمی اگر نماز چھوڑ رہا ہے، مان لیجئے خدا نخواستہ نماز چھوڑنے کی ضرورت پڑ گئی، کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، آپ یہ سوچیں کہ نہیں نماز پڑھ کے پوری کر کے پھر اس کو بچائیں گے، تب تک تو بیچارہ جانکنی کی حالت میں ہو جائے گا یا فوت ہو جائے گا. اس وجہ سے اس وقت واجب ہوتا ہے کہ نماز کو توڑ دے. نماز توڑنا صحیح نہیں ہے بغیر عذر کے، لیکن یہاں واجب ہو جاتا ہے کیونکہ ایک اہم چیز ہے جس کو وقت پر آپ نہیں کریں گے. نماز کا وقت تو لمبا ہے، دو گھنٹے تک چلے گا، لیکن یہ اگر دو منٹ بھی آپ دیر کر دیں گے تو کوئی ڈوب جائے گا. اس وجہ سے واجب ہے کہ نماز آپ توڑ کر کے جائیں. نماز توڑ لی آپ نے، وضو نہیں ٹوٹا آپ کا، بچا کر کے آئے، پھر آپ کو نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے چار رکعت والوں کی دو رکعت نماز پڑھ لی ہے، پھر دو رکعت جو باقی رہیں گے وہی پڑھ کے سلام کریں گے. نہیں، نئے سرے سے نماز پڑھنی ہوگی. اذا فسا احدکم، یعنی آدمی اگر ہوا کھولے تو فسا کہتے ہیں چپکے سے ہوا کھولنے کو، اور با آواز اس کو عربی میں کہتے ہیں. تو جب چپکے سے آواز کھلنے اور کھولنے کا یہ حکم ہوا تو با آواز بدرجہ اولا جس کو کہتے ہیں. یعنی یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں زور سے آواز ہوا نکلی تو وضو نہیں ٹوٹا. نہیں، یہ ایک چیز ہے شریعت کی کہ اسی چیز کو جب ادنا چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو اعلیٰ چیز اس میں بدرجہ اولا داخل ہو جاتی ہے. جس طرح کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کہو، یعنی ایسا کلمہ ان کے سامنے ظاہر نہ کرو جس سے معلوم ہوا کہ آپ ان سے اکتا گئے ہیں. جب اف نہ کہنا جائز ہے تو کوئی کہے گا کہ مارنا جائز ہے یا گالی دینا جائز ہے، وہ تو اور ہی زیادہ گناہ کی بات ہو جائے گی. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ جب زور سے گوز مارے گا یا آواز با آواز ہوا نکالے گا یا نکلے گی تو وضو ٹوٹے گا، اور جا کر کے نئے سرے سے وضو کر کے پھر ان کو نماز پڑھنی ہے. کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور اس کو خبر نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان آتا ہے، شاید وہ حدیث آگے آئے، شیطان آتا ہے اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جب اذان سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، پھر جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو مسجد میں آ جاتا ہے، پھر اقامت ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اتنی دور بھاگتا ہے کہ اس کو آواز نہ سنائی دے، پھر جب اقامت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی بہرحال حکمت کی اس کو موقع ملتا ہے، آتا ہے نمازیوں کے درمیان گھس گھس کر کے وسوسے ڈالتا ہے. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گویا شیطان کو دیکھ رہا ہوں بکری کے بچے کی طرح تمہاری صفوں میں گھس رہا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرماتے تھے، صفوں کی تراسی، صفوں کو جوڑنا اور ایک دوسرے سے مل کے کھڑا ہونا یہ بہت ضروری ہے شیطان سے بچنے کے لیے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تراسو، سب کو مل کر کے صفوں میں کھڑے ہو. رس کہتے ہیں، رس چیز مشہور ہے، یعنی دور رہے تو اس کو رس نہیں کہیں گے، اکٹھا ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوتی ہے کل بنیان مخصوص، اسی طرح کھڑے ہو جاؤ. ولا تترکوا فروجات للشیطان، شیطان کے لیے راستے یا شیطان کے لیے شگاف تک نہ چھوڑو. یہ ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام مل کر کے کھڑے ہوتے تھے، کندھے سے کندھے ملا لیتے تھے، جسم جسم ملا رہتا تھا. تو شیطان آتا ہے اور پیارے رسول نے فرمایا کہ فینفخ فی مقعد احدکم، وہ پھونکتا ہے آدمی کے سرین میں، فیخیل الیہ، اس کو ایسا وہم اور گمان اور خیال ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا. اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ وسواس ہے. اور پیارے رسول نے ایک حدیث میں آیا ہے کہ نماز کے لیے خاص شیطان ہے جو نماز سے لوگوں کو بہکاتا اور نماز میں لوگوں کو غافل کرتا ہے، اس کا نام خنزب ہے، خنزب. وہ آتا ہے تو پھر کیا کرے آدمی؟ وسوسہ ڈالتا ہے. فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، جب تک وہ آواز نہ سن لے اپنی، یا یہ کہ اپنی ہوا کی بو نہ سونگ لے، تب تک وہ نماز سے نہ نکلے. یعنی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ریاح نکل گئی، ایسا محسوس ہوتا ہے آدمی کو ریاح نکل گئی. اس کے برعکس جیسا کہ علماء نے تفسیر میں کہا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی وسوسہ ہوتا ہے اس کو کہ پیشاب کے قطرے آگے کے راستے سے نکل گئے یا مزی کا قطرہ نکل گیا، اس طرح کا بھی وسواس ڈالتا ہے. تو جب تک یقین نہ ہو جائے نکلنے کا، اس وقت تک نماز سے نہ نکلے. اور مان لیجئے کوئی آدمی ہے جس کا جو بہرا بھی ہے اور اس کی ناک بھی کام نہیں کر رہی ہے، تو پھر کیا کرے؟ اس وقت تو معذور ہے. پیارے رسول نے حکم جو لگایا ہے، فلا یخرج من المسجد، مسجد سے وضو کرنے کے لیے اس وقت تک نہ نکلے جب تک کہ اس کو سونگ نہ لے یا آواز نہ سن لے. آواز نہیں سن رہا ہے اور سونگ نہیں پا رہا ہے اس کی، تو پھر اس کو نکلنا واجب نہیں ہوا. ہاں اگر کوئی شخص موثوق آدمی کہتا ہے کہ بھائی تم نے ریاح نکال دی، تم سے ریاح نکل گئی، تو اس پر یقین کر کے اس کو وضو کرنے جا کر وضو کرنے جانا ہے، پھر آ کر کے نماز کو نئے سرے سے پہلی دوسری تیسری چوتھی رکعتیں مکمل کرنی ہے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو شرط ہے نماز کی صحت کے لیے، وضو نہیں تو نماز نہیں. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يقبل الله صلاة امرئ اذا احدث حتى يتوضا، اللہ رب العزت آدمی کی نماز، اس شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں جو بے وضو ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ وضو کے ساتھ نماز پڑھے. تو نماز کے لیے وضو شرط ہوا، حتی امکان وضو کرنا ہے، نہیں وضو کر سکا تو تیمم کرنا ہے، وضو کی طاقت نہیں یا وضو کے لیے پانی نہیں ملا تو تیمم شرط ہوا، تیمم کرنا شرط ہو گیا. اور اگر یہ کوئی کہے کہ ہم تیمم بھی نہیں کریں گے، نماز نہیں، وضو نہیں کر سکے تیمم، تو گویا اس نے بھی غلطی کی، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تیمم جو ہے وہ وضو کی جگہ پر ہے. وضو کی جگہ پر ہونے کی وجہ سے تیمم کرنا لازم ہو گیا ہے، تیمم نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، لا يقبل الله صلاة حائض الا بالخمار. حائض کا لفظ عربی زبان میں اس عورت کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو جس کو ماہواری آ رہی ہو بالفعل، یا عام طور پر جس طرح محترم کہتے ہیں بالغ کو، احتلام والا لڑکا یعنی بالغ ہی کو احتلام ہوتا ہے، تو کہتے ہیں حاضر رجل محتلم، یعنی وہ بالغ ہے. یہ نہیں ضروری کہ اس کو احتلام ہوا ہو یا احتلام میں فی الحال وہ ملوث ہو، نہیں، بلکہ محترم کہتے ہیں بالغ کو. اسی طرح حائض کہتے ہیں بالغ عورت کو، چھوٹی بچی ہے تو اس وقت اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو سکھانا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں مروا اولادکم بالصلاۃ وابناؤ صبر. اور وہ اس کی نماز اگر وہ بغیر وضو کے بھی دھوکہ دے کر کے پڑھ لے رہی ہے بچی یا چھوٹا بچہ، تو آدمی بھی گناہگار نہیں ہوگا اور وہ بھی گناہگار نہیں ہوگی. لیکن بڑے ہونے کے بعد جب تک جب قلم اس کے لیے اس کی نیکی اور اس کی برائی کے لیے لکھنے لگتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اس کے بعد گناہ اس کے لیے لکھا جائے گا. اگر وہ بالغ عورت یا بالغ مرد بغیر نماز بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں. اسی طرح عورت کے لیے ایک زائد شرط ہے، عورت کے لیے بغیر اوڑھنی کے خمار کہتے ہیں جس سے سر ڈھکا جائے، سر اور چہرے کا ڈھکنا اس سے ضروری نہیں ہے، خمار کہتے ہیں جس سے سر ڈھکا جائے، خمرا خمر اسی معنی ڈھکنے کو کہتے ہیں، پردہ کرنے کو. تو بالغ عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے صحیح نہیں ہے، بغیر دوپٹے کے اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، گویا خمار کا ہونا، دوپٹے کا ہونا، دوپٹہ سر پہ رکھ کر کے نماز پڑھنے کی شرط نماز کی قبولیت کے لیے ہے. اگر بالغ عورت کوئی نماز پڑھ رہی ہے بغیر دوپٹے کے تو اس کی نماز صحیح ہے، سر کھول کر کے اگر وہ پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. مردوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، مرد سر کھول کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ازار اور تہبند کا مسئلہ ہے، مردوں میں آئے گا کہ مردوں کے لیے بھی ایک مزید شرط ہے، کندھا کھول کر کے نماز صحیح نہیں ہے، کندھا کھول کر کے نماز صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کوئی شخص کندھا کھول کر کے، کندھے پر کوئی کپڑا نہیں ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. یہ مسئلہ اختیاری یعنی حالت اختیار میں، اگر آدمی کو کپڑا میسر ہے، عورت کو اوڑھنی میسر ہے تو بہرحال یہ چیز شرط اور واجب ہے، اور اگر نہیں میسر ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیت کریمہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو. تو جب کپڑا ہی نہیں ہے کسی کے پاس، صرف تہبند کا کپڑا ہے، تو اس کے لیے کندھا کھول کر کے نماز پڑھنی جائز ہے. اسی طرح عورت کے پاس اگر دوپٹہ نہیں ہے تو سر کھول کر کے نماز پڑھنی اس کے لیے جائز ہے. مرد کے لیے کپڑا ہوتے ہوئے بھی سر کا ڈھکنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ عادت بنا لیے ہیں، مذہب کی کتابوں میں بھی نہیں ہے، لیکن ایک عادت ابن انجتن چلی آ رہی ہے کہ بغیر ٹوپی کے نماز کو جائز نہیں کہتے ہیں، اور اگر آپ پڑھ لیں تو آپ گویا بہت بڑی غلطی آپ نے کی. اس وجہ سے مسجدوں میں بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، ٹوپیاں لٹکائے رہتے ہیں، زندگی بھر سر کھلا ہوتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی دستی چاہیے تھی گونی باندھ لیتے ہیں لوگ. یہ سب چیزیں بہرحال ایک رواج کی ہیں، اور مرد کے لیے ضروری نہیں ہے سر کا ڈھکنا. اگر کمال نماز یا کمال حیات چاہیے نماز کے لیے تو اچھے سے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا اور سر بھی ڈھکا ہو. اس کے علاوہ اور کوئی زینت کا کپڑا اگر آپ پہن رہے ہیں عام اوقات میں تو اس وقت بھی آپ پہن سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ اچھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو نماز کے وقت پورے طور پر ٹیک لو یعنی لے لو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز شرط نہیں ہے، لیکن اگر آدمی پورے طور پر لے کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ زیادہ افضل ہے. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ عام کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کا سر بھی کھلا تھا، تہبند اور ازار میں یا تہبند اور کیا نام ہے چادر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک صاحب نے کہا کہ آپ کا جبا اونٹی پر، مسجب کا لفظ ہے عربی میں، اونٹی پر لٹک رہا ہے، آپ نے کپڑا نہیں پہنا اور اسی تہبند اور اس میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا لی ارانی احمق و مثلک، تاکہ اس وجہ سے میں نے اس طرح نماز پڑھی تاکہ تم جیسے بیوقوف لوگ دیکھ لیں. ایسے موقع پر یہ علماء کہتے ہیں کہ کبھی سنت کو واجب کا درجہ جب دیا جانے لگے تو پھر عالم کو چاہیے سکھانے کے لیے اس کا الٹا ضرور کرے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سنت ہے. نہیں، جس طرح عام لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں اسی میں عالم بھی بہ جائیں تو پھر سنت کو کہیں بہرحال زندہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی ہو، عالم کو چاہیے بعض اوقات میں اس کا خلاف بھی کرے، اس کا خلاف کرے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ سنت ہے، ورنہ عالم بھی اسی طرح کرنے لگے گا تو کہیں گے کہ زندگی بھر ہم نے فلاں عالم کے ساتھ نماز پڑھی وہ اسی طرح پڑھتے تھے. نہیں، اگر شریعت میں، اگر سنت میں دو طریقے کی چیز ہے ثابت تو کبھی اس کو ایسا کرنا چاہیے، کبھی اس کو دوسرے طریقے سے کرنا چاہیے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی سنت ہے. یہ طریقہ تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسی خیال کی بنیاد پر انہوں نے چادر اور تہبند میں نماز پڑھی اور اپنے کپڑے انہوں نے کوٹی پر لٹکے ہوئے چھوڑ دیے. تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لوگ اس پر بھی انکار کرتے ہیں. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا حضرت جابر سے، قال له اذا كان الثوب واسعا فالتحف به في الصلاه ولمسلم فخالف بين طرفيه وان كان ضيقا فاتزر به. چاہیے کہ کندھا اور نیچے کا سطر سب ڈھکا رہے نماز کے درمیان، لیکن اگر کپڑا تنگ ہے تو پھر کیا کریں، ایک ہی کپڑا کسی کے پاس ہے. ایسا بھی ہوتا تھا، احادیث کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو صرف ایک ہی کپڑا میسر ہوتا تھا، وہ دونوں طرف سے ایک ادھر پھینک لیتے تھے کنارہ اور ایک دوسری طرف، وہی چادر کا بھی کام دیتا تھا، وہی تابند کا بھی کام دیتا تھا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے پیارے رسول نے، ایک حدیث میں آیا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصدل، پیارے رسول نے صدل سے منع کیا. صدل کیا کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، کہ چادر اگر ایک ہے تو اس کے دونوں کناروں کو آپ آگے لٹکا لیں، یہ غلط ہے، کیونکہ اس سے چلتے ہوئے آدمی کی شرمگاہ کے ظاہر ہونے کا خطرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس طرح لپیٹ لو کہ جسم اس سے ڈھک جائے، داہنا کونا بائیں طرف، بایاں کونا داہنے طرف، فخالف بین طرفیہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس طرح بہت سی روایتوں میں آیا ہے، اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کپڑا وسیع ہے، بڑا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، فلتحف بہ فی الصلاۃ، تو اس کو لحاف کی طرح پورے جسم پہ لپیٹ لو نماز میں، لحاف کی طرح، لحاف جس طرح جسم لحاف اوڑھنا جو ہوتا ہے وہ پورے جسم کو ڈھکے ہوتا ہے، تو پورے جسم کو ڈھک لو. ولی مسلمین اگر کپڑا واسع ہے فخالف بین طرفی، یہ تفسیر ہوئی اس کی گویا. لحاف کی طرح بنانے کا کیا مطلب ہوا کہ نیچے سے لے کر کے جسم، پیٹھ اور کندھوں کو لے کر کے دونوں کناروں کو الٹا رکھ کر کے دائنے کنارے کو بائیں کندھے پر، بائیں کنارے کو دائیں کندھے پر ڈال کر کے لپیٹ لو، تاکہ حرکت کے درمیان جسم کے شرمگاہ کے ظاہر ہونے کا خطرہ نہ ہو. یہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. اور اگر کپڑا اس سے بھی زیادہ تنگ ہے کہ کندھا نہیں ڈھکا جا سکتا، صرف تہبند کا کام آ سکتا ہے، فتذربی صرف ازار اور تہبند اس کو بنا کر کے نماز پڑھ لو. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نہیں دیا ہے تو ہمیں مکلف بھی نہیں کرے گا کہ کندھا بھی کھلا ہے، عورت کا سر بھی کھلا ہو، اس کے پاس دوپٹہ میسر نہیں، تو اس کی نماز اس وقت جائز ہے جس طرح صرف تہبند ہونے کی شکل میں کندھا کا ڈھکنا شرط نہیں ہوتا ہے. آپ شاید پوچھ رہے ہیں جیسے بہت سے حالات میں آدمی تہبند نیچے پہنے ہوتے ہیں،
اوپر ایک اور چادر لپیٹ.
ہاں یہ بات، آپ یہ مثال سامنے والا لے لیجیے، یہ جو گترا ہے عام طور پر اس پر بھی لوگ انکار کرتے ہیں، وہ آپ جب رکوع کریں گے تو دونوں کنارے ایسے لٹک جاتے ہیں، اور حدیث میں پیارے رسول نے صدل سے منع فرمایا. تو صدل کا مطلب ہے کہ کپڑا لٹکنے نہ پائے، یہ معنی ہے یا وہ معنی جس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ جب کہ کپڑا ایک ہی ہو، آدمی نے اسی کو تابند اور اسی کو کیا نام ہے چادر کی طرح بنا رکھا ہے، تو اس صورت کے لیے وہ منع نہیں آئی ہے. پیارے رسول نے جو منع فرمایا اس صورت کے لیے، اور اس قسم کے لٹکانے سے پیارے رسول نے منع نہیں فرمایا، یہ مقصود نہیں ہے. چادر اگر لٹک رہی ہے، رومال ہوتا ہے بہت سے لوگ رکھے رہتے ہیں، مفلر ہوتا ہے وہ لٹک رہا ہے، تو وہ منع نہیں ہے. ہاں صرف منع کی دوسری دلیل آپ لے سکتے ہیں، اگر آدمی کو اس سے نماز میں انشغال ہو رہا ہے، اس کی بنا پر آدمی کی توجہ بٹ رہی ہے تو الگ بات ہے، لیکن یہ حدیث کے معنی میں اس طرح کا لٹکانا یہ داخل نہیں ہے، بلکہ وہی لٹکانا منع ہے جس میں شرمگاہ کے کھلنے کا خطرہ ہوتا ہے. ولہما من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم من الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، کوئی شخص صرف ایک کپڑے میں اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کپڑے کا کوئی حصہ اس کے کندھے پر نہ ہو. یعنی یہ کہ اگر کپڑا اس طرح لمبا اور چوڑا ہے کہ کندھے پر بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو تہبند کی طرح لپیٹ بھی سکتا ہے، تو کندھے کا ڈھکنا شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. جس طرح عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الامکان اس کو سر کا ڈھکنا ضروری ہے، اور اگر بغیر سر ڈھکے امکان ہوتے ہوئے کپڑا میسر ہوتے ہوئے نہیں ڈھک رہی ہے تو نماز صحیح نہیں. اسی طرح بغیر کندھے کے ڈھکے نماز صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے حقیقت یہ ہے کہ مسلمان لا علمی کا شکار ہیں. آج کل اول تو یہ مسئلہ احرام کی حالت میں صرف سنت ہے کہ دائنے کندھے کو آپ کھولے طواف کے وقت، صرف طواف کے وقت آپ دائنے کندھے کو کیا بات ہے، آواز اونچی
کبھی
صرف طواف کے وقت ضروری ہے کہ آپ کا کندھا کھلا ہو. اس کے بعد جب دو رکعت نماز پڑھنی ہو تو پیارے رسول کی حدیث سامنے رکھنی چاہیے، لا یصلی احدکم فالثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، اس کا کندھا بہرحال ڈھکا رہنا ضروری ہے. اسی طرح لوگ بعض مذاہب کی متاخرین کے اقوال کو لے کر کے پورے حج میں داہنے کندھے کو کھلا رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ دو چار دن کے اندر خاص طور پر سوری لوگ جو ہوتے ہیں ان کے جسم پہ ایک خاص نشان پڑ جاتا ہے، کھلنے کی وجہ سے کالا ہو جاتا ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے. یہ چیز سنت میں نہیں ہے، غلطی ٹھیک ہے، آئین عام حالات میں وہ کھول رہے ہیں تو کھول رہے ہیں، لیکن اتنا شعور اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ نماز کے وقت کم سے کم اس کو ڈھک لیا کریں، کیونکہ پیارے رسول نے کندھے کا ڈھکنا شرط کیا ہے یا واجب کیا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے وقت، تو نماز کے وقت کم سے کم اس کو سیدھا کر لینا چاہیے. عین وقت میں عام حالات میں کھولا رکھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ چیز لا علمی کا شکار ہے، اور لاعلمی کی وجہ سے یہ غلطی ہوتی ہے. اس وجہ سے بہرحال آدمی کو اگر کوئی کسی کو ایسا دیکھے تو اس کو سمجھا کر کے یہ چیز ایک سنت کو کی ترویج ہونی چاہیے. جی بھائی سوال کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہوا کھلنے اور کھولنے کا ذکر تھا, اس مناسبت سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے دو رکعت فجر کی نماز پڑھنی ہے, پوری دو رکعتیں پڑھ لی, تشہد میں تھے, تحیات بھی پڑھ لی اور اس کے بعد الصلاۃ علی رسول بھی پڑھ لیا, دعا بھی مانگ رہے ہیں, ابھی سلام نہیں پھیرے اور ہوا خارج ہو گئی, تو پھر نماز کا کیا ہوگا؟ نماز مکمل ہے یا نماز کو پھر سے دہرانا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحلیل تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم, نماز کو نماز میں داخل ہو کر کے دوسری چیزوں کو حرام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز میں داخل ہوں. نماز سے نکلنا ہے تو یوں ہی منہ اٹھا کر کے ادھر ادھر نکل نہیں جانا ہے, بلکہ اس کا ایک شرعی طریقہ. اور دوسری بات یہ کہ پیارے رسول نے اس کے علاوہ زندگی میں کوئی اور طریقہ اختیار نہیں کیا. اصول کے تحت پیارے رسول نے اگر کسی چیز پر مواظبت اور دوام ہمیشگی اختیار کی ہے تو وہ چیز بھی واجب ہوتی ہے. یہ بعض اصول میں ہم نے نور الانوار میں پڑھی ہے, یہ بھی چیز فقہ کی اصول فقہ کی کتاب ہے. اس اعتبار سے بھی یہ کہنا ضروری ہے کہ وضو کر کے ان کی نماز صحیح نہیں ہوئی اگرچہ آخر میں ان کی ہوا کھلی, ضروری ہے کہ جائیں وضو کر کے آئیں اور نئے سرے سے پھر سے نماز پڑھیں. اس سے بڑھ کر کے بلکہ ان کے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقہ کی کتابوں کی میں کہ آدمی کے اوپر تسلیم ضروری نہیں ہے, سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر کے نماز سے نکلنا ضروری نہیں ہے, بلکہ الخروج بسنحی ضروری ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام کر گزرا جو نماز کے مخالف کام ہے, بیٹھا تھا تحیات اللہم صلی علی محمد پڑھ کر کے اس کے بعد اٹھا کر کے سیب کھانے لگا اور کچھ کھانے لگا تو گویا وہ نماز سے نکل گیا, نماز اس کی صحیح ہے. چلنے لگا, دوڑنے لگا, باتیں کرنے لگا, الخروج بھی سنے ہی وہ کہتے ہیں, یعنی خود اپنا کوئی ایسا کام قصدن کر گیا جس سے قصدن گوز ہی مار دیا اس نے, تب بھی یہ چیز نماز صحیح ہے اور نماز دہرانا ضروری نہیں. لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہوا کا خروج ہوا تو نماز بہرحال وضو کر کے نئے سرے سے نماز کو مکمل کرنا ضروری ہے. تحجد کی نماز ہو, کوئی بھی نفل کی نماز ہو, تراویح وغیرہ ہو, تو اس میں آدمی نفل کی نماز کوئی بھی مصحف قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے. خود حضرت عائشہ, بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت عائشہ معلق روایت صحیح ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آزاد کردہ غلام زکوان کو کہتی تھی کہ وہ مصحف دیکھ کر کے امامت کرائیں اور پیچھے اس کے نماز پڑھتی تھی پردے سے, یعنی یہ نہیں ضروری ہے کہ ان کی آواز باہر سے آتی تھی اور یہ اس کے پیچھے نماز پڑھتی ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ صحیح نہیں ہے غلط. البتہ فرض نماز میں یہ چیز صحیح نہیں ہے, بلکہ اس میں جو اقرا سب سے بڑھ کر کے اور سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو کرام پاک کا, اگرچہ چھوٹی ہی سے چھوٹی سورت اس کو یاد ہو وہ نماز پڑھائے. جی عن ام سلمة رضی اللہ عنہا انہا سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتصلی المرأة فی درع و خمار بغیر ازار, قال اذا كان الدرع سابغا یغطی ظہور قدمیہا, اخرج ابو داود و صالح ائمہ وغیرہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا یہ عورت کے لیے جائز ہے کہ کرتے میں, صرف کرتے میں, اندر تہبند عورت کا نہ ہو, صرف کرتے میں نماز پڑھ رہی ہے تو کیا اس کی نماز جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں, اذا کان الدرع سابغا, اگر کرتا لمبا ہو اور اس کے پاؤں کے دونوں ظاہری حصے ڈھک جاتے ہوں, یعنی زمین تک چھو رہا ہو کرتا, تو اس وقت اس میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے. یعنی یہ کہ عورت کے لیے تہبند کا ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر کے بعض علاقوں میں, بعض عورتوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ عورت تہبند کی شکل یا ان کی جو خاص ساڑی وغیرہ ہوتی اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. کیوں؟ کہتی ہیں وہ نیچے سے کھلا ہوتا ہے, تو اس خاص حالت کے لیے وہ ضروری سمجھتی ہیں کہ کوئی انڈر ویئر کی طرح کوئی ایسی چیز پہنا ہے. یہ چیز بھی ضروری نہیں. حدیث میں یا حضرت ام سلمہ کے فتوا میں بھی یہ چیز واضح ہے کہ اذا کان الجرم سببا, اگر کرتا کپڑے قدم پاؤں کو ڈھک رہا ہے تہبند کے بغیر یا اندر کوئی چیز نہ بھی ہو کوئی انڈر ویئر وغیرہ, تو اس کے بغیر بھی ان کی نماز صحیح ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں تہبند بھی ہونا ضروری یا ایسی کوئی چیز ہو جو شرمگاہ کو چھپا رکھے اندر نیچے سے, یہ ضروری نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں واضح ہے. وعن عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے شرط یہ ہے کہ ستر کو ڈھک کر کے نماز پڑھے. ستر کا ڈھکنا ضروری ہے, اور اگر ستر نہیں ڈھک رہا ہے کپڑے رکھے ہوئے ہیں بے پردہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں. البتہ خدا نخواستہ اگر ایسی شکل ہے جیسا کہ تفصیلات میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پاس کپڑا رہ ہی نہیں گیا ہے, تو علماء کا کہنا ہے کہ وہ جماعت میں حاضر نہ ہو, یہ بات صحیح ہے. اس کے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھے, کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے تب بھی جائز ہے, لیکن کہتے ہیں وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے وہ بھی سجدہ کھل کر کے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کھڑا ہو کر کے بھی نماز نہ پڑھے کیونکہ وہ شرمگاہ اس کی کھلی رہے گی, فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اور اسی طرح بیٹھ کر کے بھی نماز جب پڑھے تو سجدہ کھل کر کے جس طرح عام حالات میں سجدہ کرتا ہے اس طرح نہ کرے, بلکہ وہ ستر کو ڈھک کر کے اشارے سے رکو اور سجدہ کرے. یہ چیز اجتہادی ہے, اس کو